قالو انہوں نے کہا قوم والوں نے انما بلا شبہ انت من المسحرین، تم ایسے آدمی ہو شعیب کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا، کوئی آدمی ہوش و حواس سے ایسی باتیں نہیں کرتا، سارے معاشرے میں کم ماپ تول کا رجحان ہے، کوئی آدمی پورا نہیں ناپتا پورا نہیں تولتا، اور تم ہمیں اس بات کی تلقین کر دیو تم پر جادو ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے. وما انت الا بشر مثلنا، اور تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک بشر ہو، ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے، ویسے ہی کھانا پینا ویسے ہی اٹھنا بیٹھنا، ہم اور تم فرق کیا نکلا. یہ ہے وہ قوم اندھی جو انسانوں کو گنتے تھے تولتے نہیں تھے کہ آدمی کن کوالٹیز کی بنیاد پر اپنے برابر کے لوگوں سے بڑھ جاتا ہے، کن چیزوں کی بنیاد پر اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. انہیں یہ نظر آ گیا کہ شعیب علیہ السلام کھاتے پیتے رہتے سہتے ہماری طرح ہیں، یہ خیال نہیں ہوا اس آدمی کے ساتھ تو پورا نبوت کا نظام ہے، وہی ہے اس کی بیک پہ، اللہ کی طرف سے فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں، خدا نے اسے چنا ہوا ہے. وَإِنَّ ظُنُّكَ، اور ہم سمجھتے ہیں یقیناً لَمِنَ الْقَاذِبِينَ، کہ تو جھوٹا آدمی، لِعَذُ بِاللَّهِ، تو جو کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اس کی طرف کی دعوت دیتا ہے، یہ سب کی سب چیزیں جھوٹ پر مبنی ہیں. یہاں پر سے شعیب علیہ السلام کے بھی سارے تذکرے میں خدا کی توحید کا ذکر نہیں آیا، پیچھے بھی نہیں آیا، لیکن یہ چیزیں چونکہ سورہ ہود میں آ چکی تھیں اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر نہیں کی. وہ بھی سورت مکی ہے، یہ بھی سورت مکی ہے، اور یہاں پر ان کی قوموں کے قبائر کو گنوایا ہے کہ ان قوموں میں کیا بڑے بڑے گناہ تھے جو انہیں لے ڈوبے. اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صرف شرک اور کفر ہی ایسی چیز نہیں ہے جو قوموں کو برباد کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہوتی ہے جو انسانوں کو تباہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس شرک کے ختم کرنے کے لیے بھی کسی کو بھیجتے ہیں اور اس ظلم کے ختم کرنے کے لیے بھی کسی کو بھیجتے ہیں جو ظلم اس وقت قوم میں عام ہو گیا تھا. یہاں یہ ظلم عام ہو گیا تھا کہ لوگوں کے پیسے مال وصول کر رہے ہیں اور چیزیں کم دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو جھوٹی باتیں ہیں ساری. فسکت علینا، ہم پر گرا دے، کسفم من السماء، آسمان سے کوئی صاف ٹکڑا پٹرا، ایسا صاف جیسے پتھر ہوتا ہے، کسفن جیسے پوری ایک چٹان ہوتی ہے اس میں اونچ نیچ نہیں ہوتی، ایسا کوئی ٹکڑا آ کر گرے اور ہم سب اس میں دھنس کے مر جائیں، ایسا ٹکڑا آ کر گرے سب اس کے نیچے دفن ہو جائیں. کسفم من السماء، ایسا ٹکڑا اوپر سے آ جائے. ان کنتا من الصادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر خدا کی ناراضگی ہے اور یہ چیزیں ہونی ہیں، تم ایسے کرو. قال ربی اعلم، انہوں نے فرمایا میرا پروردگار خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو عمل تم کرتے ہو، میرے قبضے میں تو عذاب ہے نہیں، اور اللہ کو یہ بھی بتایا کہ تم مجھے جھٹلا رہے ہو، اور اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ تم نے ماپ تول کا نظام خراب کر رکھا ہے، اور اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ تم زمین پہ فساد پھیلا رہے ہو، تمہارے ان سارے کرتوتوں کا مجموعہ اس حد تک پہنچ جائے گا جب خدا کا عذاب آنا ہے تو آ جائے گا. اور ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالی مجرموں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجرم کہ مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کی فائل بن رہی ہے، آج یہ جرم پھر یہ جرم پھر یہ جرم، اور پھر آخر پہ پہنچ کے ایک وقت ایسا آتا ہے جب حکومت کہتی ہے اسے پکڑ لو، اس لیے کہ یہ تو 10 سال سے پچھلے یہی جرائم کر رہا ہے اور خفیہ رپورٹیں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں. اب یہ اس مقام پہ آ گیا ہے کہ مزید اگر یہ معاشرے میں رہا تو کسی بھی خرابی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. ایسے ہی اللہ کے یہاں رپورٹس پہنچتی رہتی ہیں، اللہ ہر عمل کو چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، اور تمہارا رب تاک میں رہتا ہے انسانوں کی، ایک ایک چیز اس کے یہاں پہنچتی ہے. اسی لیے اچھے انسان ان کے اعمال پہنچتے ہیں اللہ کے یہاں، اور اچھائی ہوتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے سے بڑی محبت رکھتا ہوں اور تم اس سے محبت کرو، اور جبریل امین کا یہ اعلان پھر ملائے اعلیٰ میں ہوتا ہے، وہ جو فرشتوں کی بڑی معزز جماعت، پھر وہ فرشتے سنتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے، اور اس کا عکس زمین پر پڑتا ہے، اور زمین میں اچھے لوگوں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جو برے خراب لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا ہی اس پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اتنی شدید نفرت اس آدمی کے لیے پیدا ہو جاتی. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے پہلے آپ سے کوئی رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پہلے بھی ایسے نہیں بھیجے جس کے لیے شیطان نے دشمنوں کو نہ اٹھایا ہو. وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور آج آپ کی جو مخالفت مکہ والے کر رہے ہیں، ان کا دوست، ان کا آقا، ان کا بڑا آج وہی شیطان ہے جس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کراتا رہا. بارش جب ہوا کرتی ہے تو یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اس سے پھول ہی فائدہ اٹھایا کریں، کانٹے بھی نکھر جاتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی. اس لیے انہوں نے کہا میرے رب کو خوب علم ہے، جو عمل تم کر رہے ہو ایک درجے تک پہنچیں گے عذاب پھر آ جائے گا. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اسے جھٹلایا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الزُّلَّةِ، اور ان کو پکڑ لیا اللہ کے اس عذاب نے جو زلہ سائے کا عذاب تھا. زلہ، زل کہتے ہیں سائے کو، وہ پچھلے زمانوں میں کہتے تھے نا بادشاہوں کو ذل الہی، اللہ تعالی کا سایہ، ظلال بادل، کیونکہ ان سے بھی سایہ بنتا ہے. تو یوم ذلہ کا عذاب جو تھا، اس کی کچھ تشریح تو سورہ ہود میں گزر گئے. خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ وہ عذاب ایسا آیا کہ ان کے یہاں گرمی بہت شدید ہو گئی، اور کئی دن تک شدید دھوپ چمکی اور بارش کا کوئی تصور نہیں تھا. 26 پارے میں بھی آیا ہے سورہ احقاف میں. اور پھر اچانک بادل آنا شروع ہوئے، اور ان کا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہیں جن سے جو برسیں گے اور سردی ہو جائے گی، گرمی کم ہو جائے گی. اللہ تعالی نے فرمایا بل لما یسوق العذاب، ہم نے کہا تم جنہیں بادل سمجھ رہے ہو نا، یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. اور قوم کا ایک ایک آدمی، مرد عورت، گھروں سے نکل کے ہر جگہ سے اس کے نیچے پہنچے، اور بادل کے نیچے جب سب چلے گئے تو بادل سے آگ برسنے لگی اور سب جل کے ہلاک ہو گئے. اللہ نے فرمایا عذاب یوم الزلہ، اس دن کا عذاب اللہ نے انہیں دیا جو سائبان والا دن تھا، یعنی سائبان کے نیچے آئے تھے تاکہ انہیں آرام اور سکون ملے، اور اس میں سے اللہ کا عذاب آ گیا. اسی لیے حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کسی کا پتہ چل جائے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے گناہ پہ پردہ ڈالنا اور اس کی تشہیر نہ کرنا. بہت سے گناہ جو پبلک لائف سے تعلق نہیں رکھتے، ایک تو گناہ ہے کسی کا قتل کر دیا، کسی کو مار دیا، کسی کے پیسے چرا لیے، وہ تو آدمی کسی کو کہتا ہے کہ بھئی یہ ظلم اس نے کیا ہے، شہادت. ایک لوگوں کے ذات کے اندر کچھ گناہ ہوتے ہیں، فرمایا تمہیں کسی کے گناہ کا پتہ چل جائے کبھی لوگوں کے میں اس کی تشہیر نہ کرو، اور جو کسی کے گناہ کو شہرت دیتا ہے پھر اللہ اس سے ناراض ہو کے یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ ہم اس آدمی کو ذلیل کریں گے اگرچہ یہ 7 پکے گھروں کے اندر ایک کمرہ بنائے اور اس میں چھپ کے بیٹھ. ذلت سے پہنچ کے رہتی. تو جو چیزیں اپنے طور پہ وہ 7 کمرے بنا لے کہ مجھے کوئی دیکھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی تباہی کا فیصلہ کر دیتے ہیں. ایسے ہی جیسے یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بڑا ہم نے اپنی طرف سے بندوبست کر لیا، اب تو بارش آ رہی ہے اور بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا تھا. انہو کان عذاب یوم عظیم، اور بلا شبہ وہ تھا عذاب بڑے دن کا، ایسا بڑا دن تھا کہ بادلوں سے آگ برسنے لگی، برستی آگ جو 12 کی آرزو کرتے ہے نا، آتش کا شیر. ایسے ہی ہوتا ہے جب انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہو اور نبوت کی قدر نہ ہو، اور آدمی یہ سمجھے کہ میری عقل سارے مسائل کو حل کر لے گی. آدمی کی عقل کوئی مسئلے حل نہیں کر سکتی، بہت محدود ہے، چھوٹے پیمانے پہ کر سکتی ہے. اللہ کی الہیات کے مسئلے، توحید، جنت جہنم، اللہ کی تقدیر، اس کی صفات، یہ سب چیزیں یہ عقل کے بس کی تھوڑی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ، اور بلا شک و شبہ اس میں لوگوں بہت بڑی نشانی ہے سمجھنے کے لیے تمہارے، وما کان اکثرهم مومنین، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، سمجھنے کی نشانی ہے. اگر تم سمجھتے تو یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ جو لوگ اپنی طرف سے نبوت کی مخالفت کر کے امن اطمینان ڈھونڈنے نکلے تھے، خدا نے اسی امن اطمینان کو ان کے لیے آگ بنا دیا. یہ بہت بڑی چیز، اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی نظر اللہ کی بے نیازی پر نہیں جاتی. بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو صرف ظاہر میں عالم اسباب کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالی کی قدرت کا وہ خفیہ ہاتھ جو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اسے نہیں دیکھتے. ایک آدمی دوسرے کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اب بظاہر یہ غالب ہے، کہتا ہے میرے پاس تھانے دار ہوں، حاکم ہوں، اسے نہیں پتا کہ اس کو تنگ کرنے میں جو تم کام کر رہے ہو نا، ایک ہاتھ اللہ کا بھی کام کر رہا ہے، اور وہ تمہیں ایسا دبوچ لے گا کسی دن کہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی. ہارون الرشید نے کسی کو قید میں ڈال دیا تھا، اور ہارون الرشید کا اور اس کا ایک دوست تھا مشترک، ملنے گیا تو اس نے کہا کہ میں نے ہارون سے تمہارے متعلق بات کی تھی اور تمہاری معافی کی تو کوئی صورت نہیں. اس نے کہا تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ میرا ایک پیغام ہارون کو دے دو. ہاں وہ دے دوں گا. اس نے کہا ہارون سے کہنا کہ تمہاری عیش اور حکومت کے دن جتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھ پر جو ظلم ہو رہا ہے اور میری ذلت اور میری قید، اس کے دن اتنے ہی گھٹتے جا رہے ہیں، اور تم اور میں دونوں مر جائیں گے، اور ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے جہاں اللہ کے علاوہ فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، تو یہ جو میرے دن کم ہو رہے ہیں یہ مجھے پھر بھی کام آ جائیں گے، اور تم جو سمجھتے ہو کہ تمہاری حکومت کے دن زیادہ ہو رہے ہیں تو تم زیادہ کی تمنا اور زیادہ کے غرے میں اس دھوکے میں مارے جاؤ. ہارون تک جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے بلا لیا، اور ہارون نے کہا اتنا عقل مند آدمی اتنا اچھا سوچتا ہے، یہ جرم کیسے ہو گیا؟ تحقیق کرو. تحقیق کی تو پتا چلا اس کا جرم نہیں تھا، ایسے ہی جیل میں ڈال دیا تھا. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی نشانی تھی سوچنے والوں کے لیے، اور ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی مکہ والوں کی، یہ دیکھتے نہیں ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بستیاں، حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں، یہ شام جب جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے تو قافلے کے راہ میں پڑتی تھی. اللہ نے کہا ہماری قدرت کا ثبوت دیکھیں، یہ دیکھیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو اپنے اپنے وقت پہ علیہ السلام جھٹلایا تھا، خدا نے کیا کیا. مکہ والے چاہتے ہیں کہ ان پر یہ عذاب آئے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا پروردگار بڑا غالب ہے، وہ بھی عذاب بھیج سکتا ہے لیکن نہیں بھیج رہا، مہلت دے دی ہے تاکہ مکہ والے سوچ لیں. اور اللہ کا یہ پھر عذاب ان پہ آیا بدر میں، اور اللہ تعالی کا یہ عذاب آیا ان پہ آخری مرتبہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور اچانک پکڑے گئے اور انہیں کچھ پتا نہیں چل سکا. اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے، یعنی اللہ تعالی نے شروع کیا تھا اس سورت کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ان کے بعد دوسرے نبی اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر اس کے بعد تیسرے نبی اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، اور چوتھے جو تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام، پانچویں صالح علیہ السلام، چھٹے یہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، اور ساتویں حضرت شعیب علیہ السلام. ان ساتوں کے تذکرے کرنے کے بعد اتنی تفصیل سے اللہ تعالی نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کیا، اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ یہ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو قرآن ہے نا یہ اتارا ہوا ہے اللہ کا جو سارے جہانوں کا رب ہے. جس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام کے پیغام میں یہ لوگ شبہ کرتے رہے ہیں، ہم نے اتنے انبیاء علیہ السلام کے حالات بتا دیے، اب ہم اللہ نے براہ راست مکہ والوں کو مخاطب کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تم کر رہے ہو نا یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں. مفسرین کا اختلاف اس بات پر ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، وہ انہ ہو اور یہ، تو یہ کیا چیز؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جا رہی ہے قرآن کی طرف، اگرچہ قرآن کا ذکر نہیں ہے لیکن اگلے جملے یہ بتاتے ہیں کہ لتنزیل رب العالمین، یہ یقیناً نازل کیا ہوا ہے رب کا، جو سارے جہانوں کا پالنے والا رب، نزل بہ روح الامین، اور روح الامین فرشتہ معتبر جو تھے وہ اسے لے کے اترے ہیں، علی قلبے کا، آپ کے قلب مبارک پہ، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو سنائیں، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں. وہ کہتے ہیں یہ ساری تعریفیں صفات قرآن کی ہیں، اس لیے انہو سے مراد قرآن ہے. اکثر لوگ اسی طرف گئے اور وہ کہتے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد قرآن پاک، اور اگر اسے قرآن ہی سمجھ دیا جائے تو پھر آگے جو جملہ ہے اس کا کیا کریں گے؟ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ تھا پچھلی کتابوں میں بھی، فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پچھلی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی یہی تھا. تو اس لیے ہمارے اساتذہ جو تھے وہ اس سے اختلاف کرتے تھے، وہ کہتے تھے اب یہاں پہ پہنچ کے کیا جواب دو گے، وہ تو جواب ابھی عرض کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے اتنی تردد کی ضرورت ہی کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو اس کی تاویل توجیہ کی جائے، اسے گھمایا جائے. وہ کہتے تھے اس سے مراد یہ ہے جو اس سورت کے آغاز میں پانچویں آیت میں آیا ہے، سورہ شعراء میں بالکل پانچویں آیت جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَاتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ، اور ان لوگوں کے پاس جب بھی کوئی جدید نصیحت، نئی بات، نئی نصیحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، مگر یہ لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. سات انبیاء علیہ السلام ہر مرتبہ ہم نے نصیحت دے کے بھیجتے رہے کہ دیکھیں ان اپنی قوم کو سمجھائیں کہ ہماری توحید کو مانیں، نہ مخالفت کریں، نہ کریں نہ کریں. جب بھی ان مشرک قوموں کے پاس نئی نصیحت اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ منکر ہو جاتے ہیں. اساتذہ کہتے تھے کہ انہو سے مراد یہ وہی چیز ہے جو ساتوں انبیاء علیہ السلام کا دعویٰ تھا، یہاں بھی وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ جو آپ نے اپنی قوم کو دعوت دینی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے یہ دعویٰ توحید کا، نزل بہ الروح الامین، اور روح الامین اسے لے کے آئے ہیں، علی قلبے کا، آپ کے دل مبارک پہ، لیکون من المنذرین، تاکہ آپ شرک کرنے والوں کو ڈرائیں، بلسان عربی مبین، یہ ہماری توحید اس قرآن میں عربی زبان میں ہے، وَإِنَّهُ، اور یہی توحید، لفی زبر الاولین، پچھلی کتابوں میں بھی. وہ کہتے تھے کوئی ادھر ادھر جانے کی بات ہی نہیں ہوتی، اور اکثر مفسرین اس کے طرف نہیں گئے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، اور اگر اسے قرآن پاک ہی کے مراد لے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی عظمت کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے. اللہ نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس پیغام میں جو شک کر رہے ہیں، تو یہ قرآن اتارا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ نے، رب ہے جو تمام جہان کا پالنے والا، اللہ نے یہاں لفظ رب کیوں استعمال کیا، اللہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ یہ کہہ دیتے نا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ، کہ الٰہ العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو بڑا شاندار جملہ بنتا، عربیت میں بھی بہت زبردست بات بنتی. اللہ تعالی نے سمجھایا، اسے کہا سارے جہانوں کو رب، پرورش کرنے والا، رزق دینے والا میں ہوں، تو تم کیا سمجھتے ہو صرف تمہاری جسمانی زندگی میرے ذمے ہے کہ میں تمہیں رزق دیتا رہا ہوں؟ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہوں، ہر ایک کو دیتا ہوں، تمہاری روح کے لیے بھی، اس کی تربیت، اس کے لیے جنت کے لیے اچھے راستے قائم کرنے کے لیے، اس میں بھی میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، اور اس روحانی ضروریات کی وجہ سے ہم نے اس قرآن کو بھیجا. ہم نہ صرف تمہارے جسم کے رب ہیں، تمہاری روحوں کے بھی رب ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے جو رب ہے سارے جہانوں کا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے تو نازل نہیں کرا لیا، نزلا، نازل ہوا، لفظی ترجمہ تو نزلا کا یہ بنتا ہے، لیکن اس کے بعد جو با آ رہی ہے نا، اس با کی وجہ سے اس کے ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے. نزل بہی اس کو لے کر اترا, لے کر نازل ہوا. ایک تو ہے خود بخود نازل ہو گیا قرآن, نہیں, نزل بہی اس کو لے کر نازل ہوئے. الروح الامین, وہ فرشتہ جو روح الامین ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے روح قرار دیا ہے اس لیے کہ روح جو ہوتی ہے وہ ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے, تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے ایسی برکات اور تجلیات ہیں کہ گویا وہ روح ہیں, ان پر شدید کیفیت روح کی ہے. اس لیے فرمایا روح, اور روح بھی ایسی الامین جو بڑے ہی امانت دار ہے, وہاں سے جو چیز لے کے چلتا ہے ٹھیک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے جبریل امین کو اللہ نے روح الامین کا, آپ دیکھیں نا ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں امین ہوں, رسول امین, امانت دار ہوں. اللہ نے فرمایا ہمارا یہ فرشتہ بھی بڑا امانت دار ہے. پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جو وحی آتی تھی وہ بھی اس نے امانت کے ساتھ پہنچائی, آپ کے پاس بھی جو وحی آ رہی ہے یہ روح الامین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں آیا ہے بخاری میں, ایک دن جبریل امین سے کہا کہ جتنا تم آتے ہو نا میرا جی چاہتا ہے اس سے زیادہ مجھ سے ملا کرو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ما نتنزل الا بامر ربک, ہم بس اسی وقت آ سکتے ہیں جب آپ کے رب کا حکم ہو, اللہ کی طرف سے ہو, وگرنہ ہم آ نہیں سکتے. اور اللہ نے اسی کو وحی بنا کر بھیجا ہے, اسی جملے کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ اور یہ وحی لے کے کہ ما نتنزل الا بامر ربک, جب تک کہ آپ کے پروردگار کا حکم نہ ہو جائے ہم آسمان سے نہیں نازل ہو سکتے. ایسا فرشتہ ہے. اس پر اعتراض کیا نا یہودیوں نے, اور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ پہ وحی کون لاتا ہے, جبریل. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے, کیونکہ ان کی ٹکر رہی عیسائیوں سے, یہودیوں کی. وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور حضرت مریم ان سے یہی کہتی تھی کہ ایسے اللہ کا فرشتہ آیا تھا اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, تو وہ سمجھتے تھے جبریل امین کو. تو وہ کہتے تھے جس بچے کو ہم یہ سمجھتے تھے وہ جائز نہیں ہے, اس کی زبان سے بول پڑا ایک فرشتہ, یہ بھی جبریل تھا. اور اس بچے کو جب سولی پہ چڑھایا گیا تو آخری وقت میں ایک کبوتر کی شکل میں آیا تھا اس کے کان میں کچھ کہنے کے لیے, یہ عیسائی بھی مانتے ہیں سارے. اور وہ جو تھے وہ جبریل امین تھے, روح القدس, ہولی اسپرٹ, وہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب جبریل امین کا, انہوں نے کہا اگر میکائیل وہی لے کے آتا تو ہم مانتے, جبریل کو ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من کانا دب جبریل, ان سے پوچھ کون ہے جو جبریل کا دشمن بنتا ہے, کون یہ کہتا ہے کہ میں جبریل کا دشمن ہوں. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, وہ تو قرآن لے کے آپ کے قلب مبارک پہ, دل پہ نازل ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا ہے نزل بہ الروح الامین, اسے وہ فرشتہ لے کر آ رہا ہے جو انتہائی امانت دار ہے. عَلَىٰ قَلْبِكَ, آپ کے قلب مبارک پر لے کے آ رہا ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. عَلَىٰ قَلْبِكَ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا کھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل, اس کی وسعت, اس کے تحمل کے کیا کہیں. قرآن جیسی چیز اللہ نے کہا پہاڑوں پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دل تھا جس نے اس چیز کو برداشت کر لیا, اور دل تھا جو سہ گیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاک کیا جاتا تھا, بچپن میں چاک کیا گیا, پھر وہی تھی اس موقع پہ بھی بعض محدثین کہتے ہیں کہ دل قلب مبارک کو چاک کیا گیا, پھر معراج سے پہلے چاک کیا گیا. یہ تین واقعات تو کئی محدثین نے لکھے ہیں بار بار, اس لیے کہ وہ دل ایسا تھا جس دل پہ اتنی بڑی چیز اللہ نے نازل کی تھی, کوئی دور دور تک مثال نہیں. اتنا بھی دونوں میں آپس میں ریشو میں نہیں ہے جتنا ہمالیہ پہاڑ کو ایک ذرے سے ہوتی ہے, اتنی بھی ریشو نہیں. لیکن آپ دیکھیں خواب آتا ہے نا آدمی کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب سے اب جو چیزیں آنی ہیں سب ختم ہو گئی. فرمایا سوائے سچے خواب کے, جو تم دیکھتے ہو یا تمہارے لیے تمہارا کوئی دوست دیکھ لے, باقی اب چیزیں ختم ہو گئی. یہ اس وحی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی تھی خواب سے ہم کہتے ہیں وہ بھی نسبت نہیں ہے جو ایک ذرے کے مٹی کے ذرے کو حمالیہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود خواب آدمی ایسے دیکھتا ہے، بعض اوقات اتنا شدید خوف طاری ہوتا ہے کہ اٹھتا ہے، وضو کر لیتا ہے، منہ ہاتھ دھو لیتا ہے، تب بھی دل کانپ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، ایسی شدید چیز ہوتی ہے. ایسے واقعات دیکھتا ہے کہ خواب میں دیکھا یہ چیز تو اٹھ کے اور چہرہ دھو کے بھی گھر میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ چیز کہاں گئی، وہ میں نے ایسے دیکھا تھا، تو کوئی بتاتا ہے کہ ارے خواب میں دیکھا تھا، کیا کہتے ہو؟ یہ وہ چیز ہے جو انسان پر اب بھی آتی ہے اور آدمی کے ہوش و حواس کہاں پہنچ جاتے ہیں. وہی اتنی بڑی چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی گئی، وہ دل اس میں اتنی وسعت تھی، اتنی برداشت اور حوصلہ تھا، تو اس دل میں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے تبقہ بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل جب انہوں نے چیرا تو آسمان سے وہ لے کے آئے جنت سے ایک تخت، ایک تھال، اور اس میں انہوں نے ایمان کو رکھا اور حکمت کو رکھا، اور انہوں نے میرا دل چیرا، اور اس کے بعد انہوں نے زمزم سے اسے دھویا، اور آپ نے فرمایا تبقہ، ایمان کو، حکمت کو انہوں نے اچھی طرح تہ بتہ جما دیا میرے دل میں، اور آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا اس چیز کو. محدثین کہتے ہیں جنت سے اتنی چیزیں لے آئے، پانی بھی لے آتے، زمزم کو کیوں استعمال کیا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم اتنا پاک ہے، اتنا اچھا پانی ہے کہ اس جیسا پانی آخرت میں بھی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھونے کے لیے اسی پانی کو استعمال کیا گیا. اس لیے اس دل کے متعلق اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا اس پہ. اور کینیڈا میں ایک صاحب نے فون پہ تفسیر سنوائی، کہنے لگے صرف اس ایک چیز کے متعلق پوچھنا ہے، کہنے لگے یہ پانچ منٹ اس کو سن لو. سن لی، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک کے متعلق. علیہ اعوذ باللہ ہے بے ادبی کی بات، لیکن اس لیے عرض کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ذہن میں رہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا زمزم سے، ساری چیز حدیث یہی انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا یہ دل کو کیوں دھویا گیا؟ اور پھر انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ معراج سے پہلے اس وجہ سے یہ واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذرا سا اوپر جائیں گے تو وہاں آکسیجن ختم ہو جائے گی، اور سلینڈرز جبریل امین ساتھ لے کے چل نہیں سکتے تھے، تو آکسیجن کے ختم ہونے کے ڈر سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دل میں آکسیجن اور یہ ساری چیزیں بھر دی تھیں تاکہ خون کا دورانے کا نظام قائم رہے اور یہ ساری چیزیں صحیح ہوں. پانچ منٹ وہ اس کو بحث کرتے رہے آکسیجن کو اور کیسے سانس ہوتا ہے اور بریدنگ کیسے ہوتی ہے. تو اب بھلا بتاؤ آدمی، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ دین کے کیا فہامہ سمجھ رہے ہیں، اور لوگوں کو لوگ بھی واہ واہ کر رہے ہیں. ہم نے کہا یار اب کون اس سے کہے کہ یہ جو دل کا چیرنا ہے خود، یہ کوئی چھوٹا سا مرحلہ ہے؟ دل کا نکالنا کوئی چھوٹا سا مرحلہ ہے؟ جو اللہ اتنا کچھ کر سکتا ہے، اس اللہ کے اختیار میں اتنا نہیں ہے کہ جبریل امین سلنڈر لے کے ساتھ چلے جائیں؟ یہ سلنڈروں کی ضرورت ہی کیا آ کر؟ یہ ہے کینیڈا سے ایک دوست نے سنوائی، وہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، تو کہنے لگے یہ ہے تفسیر. تو اس کے متعلق کیا کہیں؟ میں نے کہا یار اب کیا کہیں سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بھی بے ادبی، ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ہو جائیں لوگوں کو ڈرانے والے، لوگوں کو ڈرائیں. اللہ کی طرف سے گرفت ہو سکتی ہے، آپ کی مخالفت عذاب لا سکتی. اس لیے جہاں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انتقام لے لیا، ان تمام احادیث کے متعلق ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر نہ لیتے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ انہیں ڈرائیے کہ میرا معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے، ڈر سنائی نے کہ مجھے جھوٹ کہنے پہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آخری بیماری جو تھی جس میں وفات ہوئی، اور آپ سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول لگتا ہے آپ کو نمونیا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور لوگوں نے کہا آپ کو دوا پلا دیں، آپ نے فرمایا بالکل نہ پلانا، اور پھر غشی کی کیفیت ہوئی، جب ہوش آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منہ میں اس دوا کا ذائقہ محسوس ہوا، آپ نے فرمایا کس نے مجھے پلائی تھی، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے محبت کی بنا پر کی، ہم نے سوچا مریض تو دوائی سے انکار کرتا ہی ہے تو اس لیے، لیکن پلا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو، باقی جتنے لوگ اس گھر میں ہیں سب کو یہی دوا پلا، سب کو وہی دوا پلائی گی۔ اس پہ بڑی بحث کی ہے، ہمارے اساتذہ جب بخاری شریف پڑھاتے تھے کہتے میاں سیدھی سادی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناگوار گزری تھی یہ چیز، اس کا اثر یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ ایمان چھین لیتا لوگوں کے، کہ تم نے ان کی شان میں اتنی گستاخی، اتنی بے ادبی، ذرا سی بات ہے، چاہے تم نے اپنی محبت سے کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی جب منع فرما دیا تھا، تو فرمایا ان کو بھی پلا دو تاکہ معاملہ برابر کا ہو جائے اور قلب مبارک میں جو ان کے متعلق ذرا سا حجاب آ گیا تھا یہ دور ہو جائے۔ اللہ نے کہا آپ انہیں ڈرائیے، آپ انہیں سمجھائیے، بلسان عربی مبین، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی میں جو بڑی کھلی ہوئی زبان ہے، واضح زبان۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پورے جہان دنیا کے لیے اللہ نے بھیجا، ایک نبی عالم تھے اور ایک نبی عربی بھی تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے عربی میں قرآن پاک نازل کیا، وَإِنَّهُ، اور لوگوں کو بتائیے کہ یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے عربی میں نازل کیا ہے، بہت واضح عربی میں ہم نے اسے بھیجا، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ عربی کا سٹینڈرڈ جو صدیوں میں کہیں پہنچتا، قرآن نے اسے پہلے ہی دن باندھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حواسن میں جو پرورش پائی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اپنے متعلق، آپ نے کہا، لوگوں نے کہا آپ کی عربی بہت عمدہ ہے، تو آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں حواسن میں میری پرورش ہوئی ہے، اور حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حواسن میں اسی لیے بھیجا تھا کہ عربوں کے اس وقت جتنے قبیلے تھے سب سے اچھی زبان بنو حواسن بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، اور یہ قرآن، لفی زبر الاولین، پچھلی جو کتابیں تھیں اس میں بھی تھا، اس پہ آ کے مفسرین اٹکیں۔ اب جو تو اساتذہ ہمارے کہتے تھے وہ تو کہتے تھے جی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو نازل کیا تھا، اسی توحید کی آیات آپ کے قلب مبارک پہ بھی نازل کی ہیں، عربی میں بھی آئی ہیں، اور یہی توحید کا مسئلہ دعویٰ پیچھے سات انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے زمانے میں بھی تھا، آپ کے زمانے میں بھی ہے، اور جنہوں نے کہا ہر جگہ قرآن ہے وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کے عام طور پر دو جواب دیے گئے ہیں، ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اس قرآن کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا کہ ہم اس طرح اپنا کلام ایک نازل کریں گے، اولم یکن لہم، کیا ان کے لیے اتنی کافی نہیں ہے بات، آیتن، یہ نشانی، کہ یعلمہ، کہ اس قرآن کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن کو جانتے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بنی اسرائیل کے جو پہلے علماء ہیں ان سب کو پتا تھا کہ اس قرآن کا تذکرہ تھا پچھلی کتابوں میں، ایک بات۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ قرآن جو تھا یہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا، تو اس کا مطلب ہے پچھلی کتابیں تو عربی زبان میں نازل نہیں ہوئی تھی، تو جب عربی میں نازل نہیں ہوئی تھی تو پھر یہ قرآن عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں، پچھلے زمانے کی زبانوں میں تھا، اور قرآن عربی کا نہیں تھا، وہ تو سریانی زبان تھی، عبرانی تھی، اس میں تھی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب قرآن عربی زبان میں نہیں تھا اور کسی اور زبان میں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ اور یہ قرآن پاک اگر کوئی آدمی فارسی میں، ترکی زبان میں، کسی اور زبان میں پڑھے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، نماز کی زبان تبدیل کرنا بھی جائز ہے، خطبے کی زبان تبدیل کرنا بھی جائز۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے دلیل لی تھی کہ قرآن کے متعلق اللہ نے کہا کہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا، تو وہ کہتے ہیں پچھلی کتابوں میں کوئی عربی میں تھوڑا ہی تھا. اور اگر یہ مان لی جاتی بات امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی انگلش میں نماز پڑھتا وہ بھی جائز ہوتی، اردو میں پڑھتا وہ بھی جائز ہوتی. لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس فتوے سے رجوع کرنا پڑا، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے کہا حضرت قرآن جو ہے وہ الفاظ اور معانی دونوں کا جب نام ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں قرآن اسی صورت میں تھا؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے رجوع فرما لیا. اسی لیے حنفی محققین نے، فقہا نے فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں ہے، اس لیے عربی جہاں جہاں پر پابندی ہے واجب اور فرض کی، وہ فرائض وہ واجبات عربی کے علاوہ نہیں ادا ہو سکتے. مثلا اذان ہے، نماز ہے، خود قرآن کریم کی تلاوت ہے. اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت کیا کہ انہوں نے کہا کسی بھی اور زبان، فارسی، ترکی، اب انگلش، اردو، صرف اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے قرآن کی تو ہم اسے قرآن نہیں کہیں گے. قرآن نام ہے عربی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نازل ہوا ہے اس کو، اور اب تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن اس رسم الخط میں ہی لکھا گیا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے، حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی کاپیز کروا کے بھجوائی تھی. قرآن ان چیزوں کا نام ہے. اس لیے اس مقام پہ اگر آپ کبھی تفسیر پڑھیں تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے متعلق خیال رہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا، اور اس سے اب جو گمراہ ہے نا وہ یہی ثابت کرتے ہیں. لاہور میں ایک عرصے تک، 30-40 برس تک، ایک کوٹھی ایسی تھی جس میں اذان پنجابی میں ہوا کرتی تھی. 15-20 آدمی جمع ہو جاتے تھے اور وہ اس آیت سے بھی دلیل لیتے تھے. وہ کہتے تھے امام صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ قرآن پہلے جو آیا تھا وہ مختلف زبانوں میں تھا، تو اب ہمارے زمانے میں پنجابی ہے تو پنجابی میں اذان دینی چاہیے، پنجابی میں ہی نماز پڑھتے تھے. پھر مرکب گئے تھے، اب جب سے ہماری اب موجودہ حکومت آئی ہے اب انہوں نے ایک اور مرکز اپنا بنا لیا ہے، اور اب ترقی ہو گئی ہے، اس لیے وہ اردو میں کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، پنجابی ذرا سی کم درجے کی زبان. یہ کھیل تماشے. اور دوسری بات، اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور قرآن پچھلے زمانوں میں بھی تھا. تو وہ صحیح تفسیر اس کی کہ وہ کہتے ہیں قرآن پچھلے زمانے میں ہونے کا مطلب یہ کہ ان کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا. اولم یکن لہم آیتن، کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے ان قریش مکہ کے لیے؟ کہ یعلمہ، کہ اس قرآن کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ اس قرآن کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن نے نازل ہونا تھا، گواہی دیں گے. اسی لیے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے گواہی دی. اور یہاں پر اگر آپ نے دیکھنا ہو بنی اسرائیل کے علماء کی گواہیوں کو، تو مولانا عبدالحق صاحب حقانی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کی تفسیر دیکھنی چاہیے. انہوں نے بہت سی تورات کے حوالے سے اور ان چیزوں کو لکھا ہے. مولانا عبدالحق حقانی جو ہیں انہوں نے تفسیر لکھی ہے 4 جلدوں میں، لیکن ساری تفسیر میں شاید ہی کوئی آپ کو صفحے 2-4، ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں انہوں نے سر سید کو نہ پکڑا. سر سید کے پیچھے تو وہ ایسے ہاتھ دھو کر پڑے اپنی تفسیر میں، لگتا ہے سارا قرآن ہی اس کی رد میں بیچارے کے نازل ہو گیا تھا. اتنے سخت ہیں اس کے خلاف کہ کیا کیا جملے لکھتے ہیں، اللہ بچائے، اللہ معاف کرے. تھے نا ایک دوسرے کے ہم اثر اس لیے، اور تھے بڑے سمجھدار. سمجھدار اتنے تھے کہ انگریزوں نے جب نوٹ جاری کیا نا تو علماء میں بڑی بحث ہوئی، اور علماء بڑے شدید مخالف تھے کہ یہ نوٹ کہاں سے شروع ہو گیا. انہوں نے کہا سونا چاندی پچھلے زمانے میں سکے ہوتے تھے، اس کے مطابق زکات، عشر اور فطرہ اور یہ سب چیزیں ادا ہوتی تھیں، یہ نوٹ کہاں سے آ گیا؟ دلی میں اجلاس ہوا، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء آئے، مولانا کی صدارت تھی، فجر کے بعد بیٹھ کے بحث شروع ہوئی. انگریزوں پہ سب چڑھ دوڑے، لتاڑا خوب. انہوں نے کہا حضرت یہ ہوگا کیا؟ تو چپ بیٹھے 11 دن کے بچ گئے، وہ سنتے رہے. پھر کسی کو بلایا اور کہا مولوی صاحب کھانے کا بھی کچھ کیا ہے؟ اس کا حضرت کھانا تیار ہو رہا ہے. نے کہا اچھا. کسی نے سن لیا, ان مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا, ان کا حضرت عجیب بات کرتے ہیں, ہم اتنے بڑے مسئلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کھانے کا. ان کا اچھا بھائی اور بحث کرو. کچھ دیر اور چل گئی, پھر انہیں بلایا کہنے کے کھانے کا کیا ہوا. اس نے کہا کھانا تیار ہے. اب دو چار اور کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا آپ کھانا کھانا کہہ رہے ہیں اور آپ مسئلہ نہیں حل کرتے کہ نوٹ پہ زکات کا کیا ہوگا, یہ تو کاغذ ہے, اور سونا اور چاندی جو ہمارے آبا و اجداد میں رہا اس کا کیا ہوگا. تو مولانا عبدالحق صاحب نے آخری بات کہنی تھی تو وہ اٹھے آرام سے ذرا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اور کہنے لگے مولوی صاحبان کھانا کھاؤ اور وقت ہو گیا ہے بہت زیادہ, اور بات سیدھی سی ہے کہ نوٹ چل کے رہے گا, اسے کوئی نہیں روک سکتا, تو تم اس کی مخالفت نہ کرو, چھوڑ دو اور یہ سمجھو کہ ہندوستان میں چل گیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اگلا سٹیپ اگلا قدم سوچو. تم جو کہہ رہے ہو کہ سونے چاندی کے سکے ہم رائج کریں اور نوٹ کو ختم کر دیں, تو نوٹ چل کے رہے گا. یہی بات بہت سی چیزیں جو اس ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا, یہ نوٹ چل کے رہے گا یہی بات ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اس نے تو ہونا ہی ہونا ہے, اب سوچو ہم اس کو کہ صحیح ٹھکانے کہاں لگا سکتے ہیں. اب ہم کہیں کہ نوٹ ختم ہو جائے اور سونے چاندی کے پھر سکے ڈھالنے کی کوئی مشین آ جائے تو اب نہیں ہوتا. انہوں نے اس پہ بنی اسرائیل کے علماء کی بہت چیزیں جمع کر دی ہیں, یہاں تفسیر ہوتی تو کچھ عبارتیں بھی بتا دیتے لیکن یہاں تو ملتی نہیں, مگر ہے انٹرسٹنگ چیز. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ, اور اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے, عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجَمِينَ, ان پر جو لوگ عجمی ہیں, عاجمی ہیں. یہ جو آیت ہے اس میں جو لفظ ہے عاجمی, اس کی وجہ سے تفسیریں دو ہو گئی مختلف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے, عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجَمِينَ, بعض ان لوگوں پر جو فصیح زبان بولنے والے نہیں ہیں. ایک ہے عجمی اور ایک ہے آجمی, عجمی سے پہلے الف اور ایک الف کے بغیر آپ کہیے عجمی. تو آجمی جو ہے وہ آدمی جو زبان اچھی نہ بول سکے, خواہ وہ عربی کیوں نہ ہو. عربوں کی زبان کا ایک معیار تھا نا, سٹینڈرڈ تھا, تو عجمی کہتے ہیں اس کو جو عربی چاہے کیوں نہ ہو لیکن زبان اچھی نہ بول سکے. اور عجمی ہر غیر عرب, جو بھی عربوں میں سے نہیں ہے وہ سب عجمی ہیں, وہ گونگا ہے. عرب جو تھے بس یہ اپنی زبان پہ فخر کرتے تھے کہ ہماری زبان فصیح بلیغ ہے, باقی سب عجمی ہیں, باقی سب گونگے. اور عجمی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلو نزل نہ ہو علی بعض العاجمین, اور اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کہیں ایسے پر جو کسی اور زبان والے تھے, مثلا انگریزوں پہ نازل ہو جاتا کوئی اور زبان والے, ہندوستان میں نازل ہو جاتا اردو میں, اگر ہم ایسے کر دیتے, فقرہ علیہم, اور وہ آ کر انہیں پڑھ کر سناتا, ان پر پڑھتا لا کے وہ قرآن, ما کانو بہی مومنین, یہ ہرگز اس پہ ایمان نہ لاتے. اس لیے ایمان نہ لاتے کہ کہتے ہیں یہ کون سی زبان ہے, کس میں نازل ہوا ہے, ہم کیوں اس کو مانیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضد ہے ہمارے ساتھ ایسی کہ اب تو تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے, اب کیوں نہیں مانتے. اگر ہم کسی عجمی زبان میں نازل کرتے اور وہ تم پر کو آ کر پڑھ کے سناتا تو تم تو پھر بھی نہ مانتے. اس لیے اس آیت میں ذرا سا الجھاؤ ہے. پھر دیکھیے, وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ, اور اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی اور غیر عرب کی زبان میں, فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ, اور وہ آدمی آ کر انہیں سناتا, مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ, یہ ہرگز اس کو نہ مانتے, عذر کرتے, بہانہ کرتے کہ رسول کہ قرآن آیا ہے اور آیا ہے انگریزی میں, ہم سارے عربی بولتے ہیں, ہم کیا جانیں اس زبان کو, قرآن آیا ہے ہندی میں, ترکی میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعتراض کرنے کا اس وقت تو کوئی چلو بات تھی کہ یہ تمہارا عذر تھا, اب تم نے عربی میں بھیج دیا ہے, اب کیوں نہیں مانتے, اب کیا ہے. ایک تفسیر. دوسری یہ کی گئی ہے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجَمِينَ, اور اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی اوپری زبان میں, دوسری زبان میں, ترکی, انگلش, چائنیز, کوئی زبان, فقرأہو علیہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر خود اسے پڑھ کے سناتے، ما کانو بہ مومنین، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ماننے والے نہیں تھے، ایمان نہ لاتے اس قرآن. اس پہ جو حاشیہ لکھا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے بھی روشنی پڑتی ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ کافر کہتے تھے کہ قرآن آیا ہے عربی زبان، کافر کہتے تھے کہ قرآن آیا ہے عربی زبان، یعنی عربی زبان میں آیا ہے. اس نبی کی زبان بھی عربی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، شاید آپ ہی کہتا ہو، اپنے پاس سے ہی بنا لیتا ہوگا. اگر غیر زبان والے پر عربی آتا تو یقین کرتے، اگر کوئی غیر ہوتا اس پہ عربی زبان میں آ جاتا تو یہ یقین کرتے کہ ہاں واقعی خدا نے کتاب بھیجی ہے. فرمایا کہ دھوکے والے کا جی کبھی نہیں ٹھہرتا. جس آدمی کی طبیعت میں دھوکا آ جائے نا اور ہر چیز پہ شک کرنے لگے، اس کا جی کبھی نہیں ٹھہرتا. تب اور شبہ نکالتے کہ کوئی سکھا جاتا ہے، تو پھر یہ شبہ پیدا کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے عربی آ گئی، نہیں تو کوئی اور سکھا جاتا ہے. اور یہ شبہ پہلے گزر چکا کہ انہوں نے کہا یہ قرآن اسے کوئی سکھاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، کسی صورت آپ کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کذالک سلکناہ، اور اسی طرح ہم نے اس کفر کو، انکار کو ڈال دیا ہے، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں ڈال دیا. جو مجرم ہے نا، گناہگار، ان کے دلوں میں یہ بات ہم نے ڈال دی. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ خیر اور شر، کفر اور ایمان دونوں کا خالق اللہ ہے، قاسب بندہ ہے. معتزلہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی خالق نہیں ہے کفر کا اور اللہ خالق نہیں ہے شر کا، تو وہ اہل سنت کی جو بحث ہے وہ یہی چیز ہے جس میں پہلے کئی بار ذکر ہو چکا. ہم کہتے ہیں ہے سب کچھ خالق اللہ ہے اور قاسب بندہ ہے. بندہ اپنے اختیار سے جب کفر کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے اس ارادے پر کفر کو پیدا فرما دیتے ہیں. یہ بندے نے اپنا ارادہ کیا ہے، اس مصمم ارادے پر یہ چیز پیدا ہوتی. لا یؤمنون بہ، اسی طرح مجرموں کے، گناہگاروں کے دل میں یہ کفر آتا ہے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. حتی یہاں تک کہ یرو العذاب العلیم، یہ دیکھ لیں اس دردناک عذاب کو جو پچھلی قومیں دیکھ چکی. یہ سات قصے سنائے نا، کیسا کیسا عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ، حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کی قوم پہ، حضرت لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوم پہ. یہ جو قومیں آئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، انہوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، اور یہ ان کا بھی یہی حال ہونا ہے کہ یہ ایمان قبول نہیں کریں گے. فیاتیہم، وہ آ جائے گا بغتتن، ایک دم سے، اچانک وہ خدا کی مار ان پر پڑے گی، ایک دم سے عذاب آئے گا. وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، سمجھ نہیں سکیں گے، خبر نہیں ہو سکے گی، پتہ نہیں چل سکے گا خدا کا عذاب ایسے آ جائے گا. فیقولو، سو یہ کہتے ہیں اس وقت کہیں گے، فیقولو اس وقت کہیں گے، یعنی جب اگر ہمارا عذاب آ جائے تو کہیں گے حل نحنو منظرون، حل کیا نحنو کچھ بھی ہم منظرون، مولت دی جائے گی ہمیں، کیا تھوڑی اور مہلت مل سکتی ہے؟ عذاب جب آ جائے گا تو پھر مہلت کی فکر میں پڑ جائیں گے کہ کچھ مہلت ہمیں مل جائے، ذرا سی مہلت ہمیں دے دیں، آج یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، افا بعذابنا، کیا ہماری مار یستعجلون، اس لیے جلدی مانگتے ہیں کہ مار کو دیکھ کے، عذاب کو دیکھ کے ایمان لانا ہے، کیا اس لیے جلدی ہے انہیں؟ لیکن خدا کا عذاب جب آئے گا تو ان پر ایسے آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. عذاب دیکھ کے ایمان لائیں گے تو قبول نہیں ہوگا. افرائیتا، کیا تم نے اس پہ غور کیا ہے؟ بھلا دیکھو تو، امت تاناہم، ہم نے برتنے کو دیا ہے انہیں، سنین، کئی برس، کئی سال سے یہ کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، کئی سال سے یہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کئی برس ہو گئے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے، اور اس کے باوجود نہیں مانے. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، تو کیا جب وہ عذاب آ جائے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو کیا اس دن مان لیں گے؟ ہمارے عذاب کو دیکھ کے پھر ٹھیک ہوں گے؟ اللہ تعالی نے دھمکایا ہے کافروں کو اور فرما دیا ما اغنانهم، ہرگز انہیں نفع نہیں ہوگا. ما کانو یمتعون, جن چیزوں سے یہ فائدہ اٹھا رہے تھے, جتنا برتتے رہے نا دنیا کو, اب تک تو یہ ایمان لائے نہیں. اب ہمارا عذاب آ جائے تو پھر کیا دیکھ کے ایمان لے آئیں گے؟ پھر کہیں گے مہلت دے دو. فرض کر لو مہلت مل جائے تو کیا پھر ایمان لے آئیں گے؟ پھر بھی انہیں حرکتوں پر قائم رہیں گے. یہ وہی چیز ایسی جیسے سورہ انفال میں گزری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے, اگر ہم انہیں بھیج دیں تو اللہ نے فرمایا وہاں جا کر پھر ہماری ویسی نافرمانی کریں گے جیسے پچھلی زندگی گزار کے آئے ہیں. ان لوگوں کے دلوں میں اتنا کفر اور شرک گھس گیا ہے, بیٹھ گیا, اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. پچھلے جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کی تصدیق, ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. اس قرآن کے متعلق کہتے ہیں کہ جادو کی چیزیں, وما تنزلت به الشیاطین, اور یہ جو قرآن ہے اس کو شیطان لے کے نہیں اترے. ذکر وما اہلکنا من قرية الا لها منذرون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے, یہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے قصے دیکھو, الا لها منذرون, ان کے پاس آتے رہے ہیں جنہوں نے کیا کیا تھا, ڈر سنایا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ اپنی روش اور حالت کو بدلو اور اگر نہیں بدلو گے تو خدا کا عذاب آئے گا. ہر بستی میں آتے رہے ہیں, شعیب علیہ السلام سے لے کے اور پیچھے تک جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب کی قوموں کو دیکھ لو, ہم بھیجتے رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا عذاب آتا ہے. انبیاء علیہ السلام جب حجت پوری کر دیتے ہیں, اللہ کسی انسان تک پیغام پہنچا دیتا ہے, اس کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے. ذکرا, یہ نصیحت ہے یاد دلانے کو. وما کنا ظالمین, اور ہمارا کام نہیں ہے ظلم کرنا, ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے, حجت پوری کرتے ہیں, جو کچھ ہوتا ہے دے دیتے ہیں, ساری چیزیں پہنچتی ہیں, پھر جا کر انسان جب اپنی مرضی اور ارادے سے رسالت کا انکار کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے جو مستقل ایک الگ جرم ہے, پھر جا کر خدا کا عذاب آتا ہے. وما تنزلت به الشیاطین, اور شیطان, اس قرآن کو شیطان نازل نہیں کر سکتے, اس کو لے کر اترے شیطان ہو نہیں سکتا. یہ عرب اس کو کہتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ اس کو جن چمٹ گئے. اسی لیے انہوں نے تین باتیں جو کی اس سے متعلق سے بڑے غور سے سوچ سمجھ کے کی, ایسے ہی نہیں کر دیں. حدیث میں آتا ہے جب زیادہ شدید مخالفت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس سے وہ طالب لوگوں کو ڈانٹتے تھے, لڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو ایک دن قریش بیٹھ کے انہوں نے کہا ابو طالب جب تک یہ آدمی نہیں تھا ہم سب ایک ہی تھے, جب سے یہ آیا ہے تب سے یہ فساد اور مصیبت ہو گئی ہے, آخر تم بتاؤ اس اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ چاہتا کیا ہے, اور ہم اتنے عرصے میں اس کی حرکتیں دیکھ کے اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یا تو یہ پیسے چاہتا ہے, دولت کتنی مانگتا ہے ہم جمع کرنے کو تیار ہیں اسے دے دیتے ہیں, اور نے کہا یا یہ چاہتا ہے سرداری یہاں کی, ہم سب مل کے اسے بڑا مان لیتے ہیں, یہ چھوڑ دے ہمارے خداؤں کی توہین کرنا. اور یہ اور نے کہا تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو کسی لڑکی کی تلاش ہے, کہیں رشتہ شادی کرنا چاہتا ہے, جس عرب کے قبیلے پہ ہاتھ رکھے ہم اس کی شادی کرا دیتے ہیں. اور چوتھی بات انہوں نے کہا بس پھر یہی ہے کہ اسے جن چمٹ گئے ہیں, اور بڑے بڑے اس وقت جنات کے ماہرین یہاں بیٹھے ہیں, اور ہم علاج کے لیے خرچ اپنا دیں گے, علاج کرا دیں گے, اسے بلاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی گئیں, اور آپ نے کہا میرے چچا اگر آپ نے کہا میرے بھتیجے تم نے مجھ پہ ایسا بوجھ ڈال دیا ہے جسے اٹھانے کے لیے ابو طالب بوڑھا ہو گیا, بڑی عمر ہو گئی تھی ان کی, انہوں نے کہا یہ تیرے لیے وہ چار باتیں تجویز کر کے گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ قریش میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند لا کے رکھ دیں تو بھی چچا میں اللہ کے دین کو پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا, یہاں تک کہ یا میری زندگی ختم ہو جائے اور یا یہ کہ یہ اہل مکہ مغلوب ہو جائیں. تو انہوں نے جب روتے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے, اس نے کہا میرے بھتیجے کوئی پرواہ نہیں, تو اپنا کام کر, جب تک کہ میں ہوں تیری طرف کوئی آدمی نہیں آئے گا. اس لیے ان ظالموں کا ایک یہ بھی تھا کہ جنات اسے آ کے سکھاتے ہیں، شیاطین اس قرآن کو آ کے پڑھاتے ہیں۔ علیہ باللہ اللہ نے فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، اور شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل ہوں اتریں، وما ينبغي لهم، ان کے لیے تو مناسب ہی نہیں ہے، ان کی اتنی حیثیت کہاں ہے، وما يستطيعون، وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، ما ينبغي لهم، ان کی تو حیثیت ہی ایسی نہیں، قرآن پاک اور شیاطین ناپاک، یہ اللہ کا کلام حکمت سے بھرا ہوا اور شیاطین ان کا کلام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گندے کلام کے ذریعے، جادو کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے تم کہتے ہو کہ شیاطین لے آئے، انہم وہ سب تو عن السمع لمعزولون، اللہ کے ہاں ہٹا دیے گئے ہیں، وہ کوئی چیز اس جہان کی نہیں سن سکتے، یعنی وہ سن کر خبریں لے کر آ جائیں وہاں پر پتھر پڑتے ہیں، عن السمع لمعزولون یعنی ان کو ہٹا دیا گیا، ان پر پابندی لگا دی گئی، جاتے ہیں اب بھی کچھ کچھ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ فلا تدعوا مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرانا، آخر کسی اور کو، فتکونا تم ہو جاؤ گے من المعذبین، ان میں سے جنہیں عذاب دیا گیا، ایسے نہ کرنا، یہ کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر، لیکن اصل میں اس سے مراد امت ہے، اصل میں مراد ہم لوگ ہیں، کہ دیکھو خدا کے ساتھ شرک اگر کوئی کرے گا اللہ کی طرف سے عذاب پائے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی، گرفت ہو جائے گی، بالکل اس چیز کو نہ لانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت شرک کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو معصومیت تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر کہہ کے امت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنا کام صحیح رکھنا، وانذر، اور آپ ڈرائیے عشیرت کا، اپنے کنبے کو، الاقربین، جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں آپ انہیں ڈرائیے، وقفل جناح کا، اور آپ اپنے بازو بچھا دیجئے، شفقت، نرمی، مہربانی سے پیش آئیے، لیمن اتبا کا، جو بھی آپ کے پیچھے چلے، من المومنین، ایمان والوں میں سے۔ کل اس کی تشریح کریں گے۔